سامرہ اور موصل، سبق اور عبرت، الدستور، عراق۔
سامرہ اور موصل پر دہشت گرد تنظیم داعش کے حملے کو دہشت گردوں کی ناکام کوشش ہی کہا جائے گا، کیونکہ اسے فلوجہ جیسی پوزیشن ان شہروں میں حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ بے شک دونوں شہروں پر حملے کر کے دہشت گرد تنظیم نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، مگر زمین پر اس کا قبضہ مضبوط نہیں ہے۔ دہشت گرد تنظیم کے منصوبے کو ناکام بنانے والے سامرہ اور موصل کے عوام ہیں، جنہوں نے باہری دہشت گردوں کو جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ سامرہ میں جب یہ دہشت گرد داخل ہوئے تو مقامی لوگوں نے انہیں ہرگز خیر مقدم نہیں کہا، کیونکہ عوام کو اس دہشت گرد تنظیم کی شکل میں موجود بھیانک خطرے کا بخوبی اندازہ ہے۔ ان کے پرچم اور نعروں سے نمایاں تشدد سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ دہشت گردوں کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے خود کو تنہا پایا اور دیکھا کہ مقامی لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ یہی سے داعش کی بھیانک سازش کی ناکامی کی شروعات ہوتی ہے۔ دوسری جانب سامرہ میں مقدس مقامات کے محافظوں اور خدام نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ بھی کیا۔
یہی عمل موصل کے عوام نے بھی دہرایا ہے، اور اس شہر کے لوگوں نے بھی دہشت گردوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے سے انکار کر دیا۔ بے شک موصل پر داعش کا قبضہ ہو گیا ہے، اور داعش کے دہشت گرد بے گناہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، مگر پھر بھی شہر کے عوام داعش کی دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے لالچ میں پڑے۔ موصل میں مقامی لوگوں نے حفاظتی دستوں کی تشکیل کا عمل شروع کر دیا ہے اور اپنی صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ لوگوں نے فوج اور مسلح فورسز سے تعاون کرنے اور ان کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔
سامرہ اور موصل کے واقعات اسی طرح اس سے قبل فلوجہ میں جو کچھ ہوا شاید کچھ اور شہروں میں بھی دہرائے جائیں، لہذا ضروری ہے کہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی جائیں۔ ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دفاعی اداروں کے پاس وہ دفاعی قوت و توانائی اور تیاری نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صرف عسکری اداروں پر اعتماد کرنے کے بجائے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے جائیں اور اطلاعات کی فوری منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ امریکہ کی دوہری پالیسی اور مشرق وسطی کی جمہوریت، ایشیا ٹائمز، تھائی لینڈ۔
بہت سی مغربی حکومتیں اور کچھ مبصرین یہ بحث کر رہے ہیں کہ گزشتہ 3 جون کو شام میں ہونے والے انتخابات قانونی نہیں ہیں، کیونکہ شام کے تمام عوام اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ الیکشن جنگی حالات میں منعقد ہوئے اور شام کے عوام موجودہ صدر کے حق میں ووٹ کرنے پر مجبور رہے۔ یہ بحث تب مناسب تھی جب ان اصولوں پر ہر جگہ عمل کیا گیا ہوتا، مگر اسی جیسے معاملات کا جائزہ لینے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قضیہ کچھ اور ہے۔ امریکہ نے خود ہی افغانستان اور عراق جیسے ملکوں میں جنگ کے حالات میں آئین کی تدوین کروائی اور انتخابات بھی کروائے۔ انتظامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگ کے حالات میں بھی الیکشن اور ریفرینڈم بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے جمہوری عمل کو قائم کرنے اور انتہا پسندی کو الگ تھلگ کرنے میں مدد ملتی ہے اور حکومتوں کو آئینی حیثیت مل جاتی ہے۔ کیا یہ سارے اصول شام کے مسئلے میں نافذ نہیں کیے جا سکتے؟
دوسری بات یہ ہے کہ مصر میں 56% رائے دہندگان نے حالیہ انتخابات میں شرکت نہیں کی، جس میں عبد الفتاح السیسی کو کامیابی ملی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ السیسی قانونی طور پر اور حالیہ الیکشن سے زیادہ عوامی شرکت والے الیکشن میں منتخب ہو کر اقتدار میں آنے والے صدر کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار میں پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود امریکی انتظامیہ، سعودی عرب اور متعدد مغربی حکومتوں نے السیسی کو مصر کا صدر تسلیم کر لیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شام کے رائے دہندگان کے سلسلے میں یہ کہنا کہ انہوں نے خوف زدہ ہو کر صدر بشار اسد کے حق میں ووٹنگ کی شامی عوام کی توہین ہے، جو عوام 3 سال سے زیادہ عرصے سے بھی بھیانک تشدد اور بدامنی میں بھی اپنے گھروں سے فرار نہیں ہوئے اور جان کی بازی لگا کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے جان جوکھم ڈال کر انتخابات میں حصہ لیا اور حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ شام کے عوام کو معلوم تھا کہ انتخابات میں کامیابی کے باوجود بشار اسد کو مغربی حکومت شام کا قانونی صدر تسلیم نہیں کرے گی، مگر اس کے باوجود انہوں نے صدر بشار اسد کے حق میں ووٹ ڈالے۔ نیٹو نے پہلے ہی سروے میں اندازہ کر لیا تھا کہ انتخابات ہوئے تو صدر بشار اسد کو 60% سے زیادہ ووٹ ملیں گے، لہذا مغربی حکومتوں کی جانب سے بحران شام کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے کسی بھی حل میں انتخابات کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ان حکومتوں نے گفت و شنید کے ذریعے اقتدار ایسی اپوزیشن اتحاد کو سونپے جانے کا مطالبہ کیا جو 4% سے بھی کم آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔
شام کے عوام نے صدر بشار اسد کے حق میں اتنے وسیع پیمانے پر جو ووٹنگ کی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ شام کے عوام نے اپنے ووٹ سے ثابت کر دیا کہ امریکہ اور اس کے عرب اتحادی کچھ بھی کہیں، عوام کی پسند وہی رہنما ہے جسے یہ ممالک پسند نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں امریکہ اور اس کے اتحادی سعودی عرب نے ہمیشہ ایسی حکومتوں کی تشکیل کی حمایت کی ہے جو کمزور ہو۔ 1989 کا طائف معاہدہ، جس نے لبنان میں اقتدار میں شراکت کا فارمولا بدل دیا اور جو امریکہ کی نگرانی میں ہوا، اس کی واضح مثال ہے۔ بہرحال امریکہ جمہوری عمل کے نتیجے کو قبول کرے یا نہ کرے، ہر ملک کو چاہیے کہ اپنے دراز مدتی مفادات کو مد نظر رکھے اور اسی کے مطابق عمل کرے۔
شب برات کی مناسبت سے سڑکوں کو بڑی عقیدت سے چراغاں کیا گیا۔ ویٹیکن میں ایک دعائیہ تقریب، محمود عباس اور شمعون پیرس کے شرکت۔ فلپائن کے کسانوں کا مظاہرہ، 300,000 ہیکٹیئر سرکاری اراضی کو غریبوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ۔ استنبول کے معروف غازی پارک کو ختم کرنے کے خلاف پرتشدد عوامی مظاہروں کی سالگرہ۔ غزہ کا سہونی محاصرہ جاری، پینے کے پانی کی شدید قلت۔ مشرقی یوکرین کے علاقے دونیسک میں مقامی عہدیدار کا قتل۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں فلسطینی بچے کے نہانے کا یہ انتظام۔ ہندوستان کے سکھوں کی شمشیر زنی اور مذہبی رقص۔
السیسی کا خطاب، ملک اور بیرون ملک کے لیے متضاد پیغامات، القدس العربی لندن۔
مصر کے نئے صدر عبد الفتاح السیسی نے اتوار کو اپنا پہلا سیاسی خطاب کیا۔ اتوار کا دن بہت مصروف گزرا۔ السیسی نے آئینی عدالت کے سامنے حلف اٹھایا اور پھر درجنوں مہمانوں سے ملاقاتیں کیں۔ السیسی نے اپنے اس خطاب میں چونکہ تفصیل کے ساتھ اپنا ایجنڈا پیش کیا، لہذا اس خطاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے اس خطاب میں داخلی اور بیرونی سطح پر متضاد پیغامات دیے۔ حلف برداری کی تقریب میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ حکومت نے پوری طرح ملک کی باگڈور سنبھال لی ہے، مگر اس پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے متعدد عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ السیسی جب اپنی تقریر پڑھ رہے تھے تو انہیں بڑی مشکل ہوئی، جس کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ دن بھر کی تھکن کا نتیجہ تھا یا عسکری ماضی رکھنے والے صدر کو کوچنگ کی ضرورت ہے۔ السیسی جب اپنی تقریر پڑھ رہے تھے تو اس دوران وہ حاضرین کی طرف نظر نہیں اٹھا سکے، بلکہ ان کی نگاہ لکھی ہوئی تقریر پر ٹکی رہی۔ اتنی اہم تقریر کے لیے السیسی کو زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔
جہاں تک اس تقریر کے مندرجات کا سوال ہے تو اس میں کچھ باتیں تو متضاد تھیں اور کچھ چیزیں غیر واضح۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں ایک نئے عہد کی طرف بڑھ رہا ہوں جو مفاہمت اور درگزر پر استوار ہے۔ البتہ وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ گویا انہوں نے بظاہر درگزر کا اندیا دینے والے اس پیغام میں یہ واضح کیا کہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے، اگر وہ معذرت خواہی بھی کریں تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ السیسی نے کہا کہ وہ سیویلین حکومت قائم کریں گے، یعنی ان پر عسکری حکومت تشکیل دینے کا الزام بے بنیاد ہے۔ وہ تنقید بھی قبول کریں گے، مگر آزادی دینے کے ساتھ ہی انہیں کچھ باتوں کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ السیسی نے اس پابندی کی تشریح نہیں کی۔ السیسی نے اپنے خطاب میں واحد قیادت پر زور دیا، یعنی اس بات کی نفی کر دی کہ ملک میں کوئی دینی قیادت نہیں ہوگی۔ یہ جملہ مصر کے ترمیم شدہ آئین کی روح کے منافی ہے، جس میں پارلیمان کی جانب سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو بھی کچھ اختیارات دیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ السیسی کے اس جملے سے لگتا ہے کہ ایسی پارلیمان تشکیل دی جائے گی جس کے پاس زیادہ اختیارات نہ ہوں اور وہ حسنی مبارک کے دور حکومت کی طرح صرف صدر کے ذاتی فیصلوں کو منظوری کا کام انجام دے۔
جہاں تک خارجہ پالیسی کا سوال ہے تو عبد الفتاح السیسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ مسئلہ فلسطین اب تک مشرق وسطی کا سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، جس پر اسرائیل نے فوراً تنقید بھی کی۔ السیسی نے کہا کہ کسی بھی تنظیم سے مصر کے تعلقات کی کشیدگی کے باوجود مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں مصر کا موقف تبدیل نہیں ہوگا، مگر یہ نیا لہجہ عملی اقدامات کا متقاضی ہے، جیسے فتح گزرگاہ کو قانونی طریقے سے کھولنے کا اقدام اس سلسلے میں ضروری ہے۔ السیسی نے اپنے خطاب میں خلیج فارس کے علاقے کے سلسلے میں کہا کہ اس علاقے کا امن و استحکام مصر کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس جملے میں کچھ منفی پیغامات بھی ہیں۔ مصر کے اندر عوام کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ نئی حکومت دوسرے ممالک کے عسکری معاملات میں الجھنے کے بجائے مصر کے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کرے۔ یہاں مصر کے دانشوروں کا رول بہت اہم ہے۔ انہیں نئی حکومت کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ مصر ہمیشہ اہم پوزیشن کا حامل ملک رہا ہے اور اسے اپنی یہ تاریخی پوزیشن بحال کرنی ہے۔ ذرا سوچئے، جیو اردو پاکستان۔
کسی نے کہا تھا کہ ان حالات تک پہنچنے کی ہم نے بہت کوشش کی ہے، اگر ہم کچھ نہ کرتے تو بھی حالات بہتر ہوتے۔ ان کی بات سے اتفاق نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی۔ یہ طے کر پانا مشکل ہے کہ حملہ آور زیادہ منصوبہ بندی سے آئے تھے یا ہم ہی تیار نہیں تھے۔ عام لوگ شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ ایئرپورٹ پر کچھ عرصے سے ریڈ الرٹ تھا۔ کراچی ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ملیر کینٹ فوجی چھاؤنی ہے، جو کہ انتہائی حساس علاقہ ہے۔ عام شہریوں کو اگر وہاں اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنے جانا ہو تو گیٹ پر ایک لمبے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود حملہ آور آئے، اے ایس ایف کے لوگوں کو نشانہ بنایا اور بآسانی اندر داخل ہو گئے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی ریڈ الرٹ کے باوجود شاید کسی ایسی صورتحال کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی، ورنہ بہت ممکن تھا کہ ڈیوٹی پر مامور اہلکار، جنہوں نے اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، آج اپنے پیاروں کے درمیان غازی کی حیثیت سے موجود ہوتے۔
اس پر نیوز اور سوشل میڈیا کی نہ ختم ہونے والی قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے معلومات کم اور پریشانی زیادہ پھیلی۔ کسی نے ان کے اندر جانے والے گیٹ کو دکھایا اور کسی نے نالے کو ان کے اندر جانے کا راستہ بتایا۔ کوئی رپورٹ کر رہا تھا کہ حملہ آور اندر جا کر تین ٹولیوں میں بٹ گئے اور کوئی ان کے جہاز ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بیان کرتا رہا۔ تسلی نہ ہوئی تو جہازوں میں آگ دکھانا شروع کر دی۔ چند رپورٹرز تو اس طرح رپورٹ کر رہے تھے جیسے وہ جائے وقوع پر موجود ہوں، مگر وہ شاید ملک میں ہی موجود نہیں تھے، اور نیوز چینل پر بیٹھے شام کے سیاسی اینکرز کو بھی بیچنے کے لیے نیا منجن مل گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی ایک سے ایک تجزیہ کار موجود تھا اور صورتحال ایسے بیان ہو رہی تھی جیسے فیلڈ پر موجود کمانڈوز ہر ایکشن سے پہلے ان سے مشورہ کر رہے ہیں، یا حملہ آوروں نے مرنے سے پہلے اپنی پوری پلاننگ انہیں وصیت کر دی ہے۔
سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ کسی بھی شہر اور ملک کی محفوظ ترین جگہ تصور کی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے ایئرپورٹ پر اس نوعیت کا واقعہ ہمیں مزید معاشی پستی کی طرف لے جائے گا۔ شاید ضرورت ہے کہ کسی ایسی اتھارٹی کی جو اپنی سیاست اور مفادات کی جنگ سے بالا تر ہو کر میڈیا کو اس طرح ریگولیٹ کرے اور گائیڈ لائن دے کے خبر کو سنسنی اور ملک کو پوری دنیا کے سامنے مذاق نہ بنایا جا سکے۔ قانون ہاتھ میں لینے کے خطرات، پترکا ہندوستان۔
قابل اعتراض پوسٹ ڈالنے کی سزا، کیا کسی کی پیٹ پیٹ کر جان لے لینا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی 21ویں صدی کے اس سماج میں جہاں زندگی کے ہر شعبے میں نسبتاً کھلاپن بڑھتا جا رہا ہے۔ پونے کے 28 سالہ سافٹ ویئر انجینئر کا قتل ایسے ہی سوال کھڑے کرتا ہے جن پر کھل کر بحث ہونا ضروری ہے۔ انجینئر محسن صادق کا قصور اتنا تھا کہ اس نے شیواجی اور بالا ٹھاکرے کی تصویریں پوسٹ کر دی تھیں، جنہیں کچھ لوگوں نے قابل اعتراض مانا۔ صادق یا اس جیسے دوسرے لوگوں کو اظہار خیال کی آزادی ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ صادق نے تصویریں ڈالیں اور وہ قابل اعتراض تھیں تو کسی کو برداشت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی جان لے لی جائے۔ صادق نے اگر گناہ کیا تھا تو اسے سزا دینے کے لیے قانون تھا، عدالت تھی۔ قانون ہاتھ میں لینے کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب قابل اعتراض پوسٹ ڈالنے کے سلسلے میں تنازعہ کھڑا ہوا ہے۔ الگ الگ مذاہب کے مسیحاؤں کے بارے میں قابل اعتراض قصے یا تصاویر آئے دن تنازع کا سبب بنتی ہیں۔ اس سے نمٹنے اور سزا دینے کی ذمہ داری عدالتوں کی ہونی چاہیے۔ پونے کا سانحہ ملک کے اس مہذب سماج کے منہ پر تمانچے سے کم نہیں جو فیس بک یا ایسی دیگر ویب سائٹوں پر حساس موضوعات سے متعلق بحثوں کو اس مقام تک لے جانے سے نہیں ہچکچاتے۔ ایسے واقعات تو قرون وسطی کی یاد دلاتے ہیں، جہاں دوسروں کے خیالات کو برداشت کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی قانون ہوتا تھا اور نہ کوئی خوف ہوتا تھا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، وہاں ایسی وارداتیں پورے معاشرے اور تہذیب کو شرمسار کرتی ہیں۔
پونے کے معاملے میں کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ قانون اپنا کام کرے گا، لیکن مرکزی حکومت کو ایسے معاملے میں پہل کرتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے خاطیوں کو قرار واقعی سزا ملے۔ سرکار کو سائبر کرائم کی تشریح کرتے ہوئے ایسے تنازعات کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھنے پر غور کرنا چاہیے۔ سوشل سائٹوں کی بڑھتی تعداد اور اس سے جوڑنے والوں کی تعداد کو دیکھ کر ایسے جرائم میں اضافے کے اندیشوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ تیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔